دس جمادی الآخرة 1424 هجری مطابق 8 اگست سن 2003 عیسوی، تئیسواں پارہ سورہ صافات شریف آیت نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في صوف سماء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال تالله قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المكرمين. أفما نحن بمجدين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم لإلى الجحيم جس بھی الف کے اوپر سرکل بنا ہوگا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے لئلل دس از پازیٹو ایکسرسائز ورڈ لئلل دس از ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم ارسلنا اگر اس کو پھر اس کو شارٹ کر دیں گے تو بڑا ارسلنا یہ فرسٹ پرسن کا پیورا پسیرا ہے ہر سال نہ تھرڈ پرسن کا ورنہ پسیرا ہے ہم نے بھیجا اور ان عورتوں نے بھیجا فرق ہو جائے گا class joint then everybody.
This is an easy way.
You have to learn. The education door is open for everybody. If you want to learn, I am ready to teach you. Some guys attend the class and quit.
Alhamdulillah.
Inshallah, next
inshallah
ek 4-5 mahine mein ye wala batch khatam ho jayega. Kuch aur reh gaya padhne ko. Uske baad next wale mein aap log ko sikhna hai, bahut zaruri hai aapke sikhne ke liye. Aap dekhen walaqad arsalna kya hai. فیہم منذرین, اللہ فرماتا اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے. ہم نے اللہ فرماتا ہم نے بھیجے. اگر اس کو ذرا شارٹ کر دو, لقد ارسلنا فیہم منذرین, اور یقیناً ان ساری عورتوں نے ان میں ڈرانے والا بھیجا. کہاں
کے مانا کام ہو گیا,
پوری زندگی ان میں چھپی ہوتی ہے.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع. گفتگو چل رہی تھی جنتیوں کی اور ادھوری گفتگو اس مرتبہ چھوڑ گئی تھی. کیا ہے کہ جو اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندے ہیں, اللہ جل شانہ نے جنت میں ان کے لیے مقرر رزق رکھا ہے. میوے ہیں طرح طرح کے, عزتیں ان کی اس میں ہوں گی. اس میں ان کو جنت میں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی کہ جس میں نہ کوئی بہکاوا ہوگا, نہ بکواس, نہ اول ہول. پھر جنت بیٹھیں گے. اب منظر بنا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اقبال معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. اقبال معنی توجہ کرنا. توجہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہو جانا, تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے جنتی بات کرے قال قائل منهم انی کان علی قریب بات نمبر شوق بڑا جنت جنت میں چلے گئے بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو چل رہی ہے نعمتیں ہیں طرح طرح کی آشائشیں ہیں سب کچھ ہے پھر ان کے دماغ میں ایک بیگ دنیا یاد آئے گی اب دنیا کی باتیں دماغ میں یاد آئیں تو وہ میرا ایک دوست تھا تو دوست کیسا تھا اس کی گفتگو شروع تو کیا کہیں گے جنتی ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا قرین ایک دوست تھا میرا مصاحب تھا مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو یہ جو قرآن اتر رہا ہے اللہ کے پیارے محبوب دانائے وجود صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسے تم سچ مانتے ہو اور کیا اس کو بھی سچ مانتے ہو کیا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَا مَدِينُونَ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی تو وہ ہم سے پوچھا کرتا کیا تم اس کو بلیو کرتے ہو اس کو مانتے ہو حل انتم مقبل ہو کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے یہ وہ جنتی یاد کر رہا ہے دنیا میں اس کا ایک دوست تھا وہ اس کو بہکاتا تھا کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ جو قرآن اتر رہا ہے محمد پر یہ اللہ کا ریئل ورڈ ہے اور کیا تم اس کو مانتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے پھر تم سے سوال و جواب کیا جائے گا پھر تمہیں اس کی جزا و سزا دی جائے گی وہ مجھے برگلاتا تھا میں تو نہیں مانتا ہوں تو بھی نہ مانو میں نے اسے کہا اللہ کا فرمان صحیح ہے مریں گے سزا و جزا ہوگی ہمارا یقین یقین ہے اب وہ دونوں دوست جو بات کر رہے تھے جس نے اپنے دنیاوی دوست کی ایک کہانی اپنے جنتی دوست کو سنائی تو اب وہ جنتی دوست اس دوست سے کہے گا جھانک کر کے دیکھ جاننے میں کیا اس کا حال ہے اب اپنے اس دوست کو جھانک کر کے دیکھیں گے جاننے میں اطلاع اطلاع علی سوئیے گا گھر پہ جا کر کے اطلاع علی اطلاع کے بعد جب اعلی آتا ہے تو دو معنی ہوتے ہیں سنیں ایک تو غلبہ دینے کے معنی ہوتے ہیں اور ایک جھانک کر کے دیکھنے کے معنی بھی آتے ہیں فطلع فراہ فی سماء الجحیم اگر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا دیکھا اسے جھانک کر وہی یاد رکھیے گا جب جو جی جس کو چاہے گا دیکھنا وہ دیکھ لے گا آسانی اور جب تک نہیں چاہے گا پردہ رہے گا جنتیوں کی خوبی ہوگی کہ جس کو جب چاہے دیکھنے کے لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی فوراً دیکھ جب تک نہیں چاہا پردہ رہا یہ خواب اسے جھانک کر کے دیکھا فی سماء الجحیم جہنم کے اندر بڑے بری حالت میں اس کو دیکھا قال تاللہ ان فتلۃ الدین جنتی یہیں سے جہنمی کو کہے گا جنتی سے بولے گا کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اگر تیری بات میں نے مانا ہوتا تو جہاں تو وہی میں بھی ہوتا ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین اور اگر میرا رب فضل نہ فرماتا میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا جہاں تو ہے وہی مجھ کو بھی کر دیا گیا ہوتا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں نے پیغمبر کی بات سنی قرآن کو سمجھا جہنم اور جنت پر ایمان لایا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھا اعتقاد کیا اللہ کا بڑا احسان میں نے اپنے آقا کی بات کو سن کر کے اس پر عمل کیا پھر کہے گا جنتی اس کا دوست اس سے بول رہا ہے آپ آمانا ہر جتی تو کیا اب ہمیں مرنا نہیں ہے جنت میں آ کر کے اب ہمیشہ رہیں گے اسی میں الا موت الاولى وما نحن بمعذبين مگر ہماری پہلی موت اور اب ہم پر عذاب نہیں ہوگا ایک مرتبہ مر چکے ہیں نا اب دوبارہ نہیں مرنا ہے وہاں
موت کا موت آئی تھی نا, الموت الاولى پہلی والی موت آ گئی, موت ختم. اب ہمیں اسی جنت میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ. اللهم انا نسالک الجنه, اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال, ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, بے شک یہی بڑی کامیابی. اب جنت میں آ گئے, اب ہر کامیابی حاصل ہوگی, اب کسی اور کی ضرورت نہیں, ختم. قرآن کہتا ہے اللہ تبارک مثل هذا فليعمل العاملون, ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام اعلیٰ ترجمہ کرو, ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے. جو چاہے کہ جنت میں جائے اس کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے, اچھوں کے ساتھ رہے, اچھی بات کرے, جو احکام خداوندی ہیں اس کو مانے, جو غیبی خبریں ہیں ان پر اعتقاد و یقین اور عقیدہ بنائے. جیسے آپ دیکھیں سورہ الف لام میم شریف کی دوسری ہی تیسری ہی آیت میں یؤمنون بالغیب کا حکم دیا گیا ہے. مومن کی پہچان ہے کہ غیب پر وہ ایمان لاتا ہے. ہم غیب پر ایمان لائے, جنت غیب, دوزخ غیب, موت غیب, یہ موت بھی غیب, اور موت کے بعد اٹھائے جانا, حشر بھی غیب, قبر کی جو تکلیف بھری زندگی ہے وہ بھی غیب, اچھی زندگی وہ بھی غیب, سب کچھ غیب ہے. تو یؤمنون بالغیب, مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو ہم نے تو غیب پر ایمان رکھا, ہمارے اللہ کے رسول نے بتا دیا, ہم نے مان لیا. اردو کا بڑا پیارا شعر ہے یار, اس کا غیب, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. اتنا اچھا شعر ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے اور بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. تو یؤمنون بالغیب, ہمارے لیے وہ غیب ہے مگر رسول کے لیے سب چیز مشاہد ہے. دیکھا موت کو آپ نے دیکھا ہے, چکھیں گے تب تو, چکھیں گے تب تو غیب آپ نے دیکھا ہے, موت کو ملاقات کی ہے, ہماری ملاقات کرا دی, چکھیں گے تب تو. اس طرح سے ہر چیز مشاہد ہو جائے گی, حشر کا میدان بھی تو گزرنا ہوگا. غیب موت بھی غیب ہی ہے, ملائکہ غیب ہے جو ہم دیکھ نہ سکتے, ہمارے جو حواس خمسہ فائیو سینس, ان کے ذریعہ ہم جس کو پتہ نہ لگا سکیں غیب کہا جائے گا. کیونکہ ہم موت کو نہیں دیکھ پاتے, نہ اس کو چھو سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ ٹچ کر سکتے ہیں, تو غیب ہوئی. ہاں جب وہ آئے گی, جب کھینچے گی بدن سے, اب اس وقت محسوس کا اس وقت گزرنا ہی پڑے گا. اللہم سجل لنا السکرات, یا اللہ ہمارے لیے سکرات کو آسان کر. اذالک خیر النزلا ام خلق السقوم, ابھی وہ دوست اس سے کہہ رہا ہے نزل اترنے کی جگہ, جنت کو نزل بھی کہا جاتا ہے, جنت کا انعام بھی نزل بھی ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں کیوں نہیں کہا گیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, تو نزل اترنے کی جگہ, ہمیشہ کی جگہ. تو کیا کہا قرآن میں, تو یہ مہمانی بھلی یا تھوڑ کا پیڑ, تھوڑ لیکٹس ناگفنی تھوڑ ستر جائے. انها انا جعلناها فتنة للظالمين, بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے. اور طرف زقوم کو ہم نے ظالموں کی جانچ کے لیے کیا ہے. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه الشياطين فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. اللہ اکبر, یہ جہنم کی کیفیت ہے, بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے. بے شک وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے, اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے شیطانوں کے سر،
پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی ہے، پھر ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرح ہے۔
ملاحظہ فرمائیے،
جب یہ آیت کریمہ اتری تو مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا، اعتراض یہ تھا ان کا کہ عجیب سی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت بھی ہوگا، یہ عجیب سی بات ہے، جب درخت ہے تو جلائے گی کیسے، اور وہ جلائے گی درخت کیسا، اعتراض ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کہ اس کا درخت جو ہوگا وہ بھی آگ ہی کا ہوگا، وہ پتے دار درخت، ہرا ہرا درخت نہیں، آگ ہی کا درخت ہوگا۔ اور پھر زقوم کی کیفیات بیان فرما دی گئی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے سے نکلے گا، اور جہنم کے جتنے درجات ہیں سب میں پھیلا ہوگا۔ اللہ الہ الا اللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ وہ کلی کا جو شگوفہ ہوتا ہے، کلی جس کو بولتے ہیں کلی، اس کی کلی اتنی بدصورت ہوگی اور اتنی خوفناک ہوگی جیسے شیطان کا سر، پھر وہ اس کو کھائیں گے، پیٹ بھرنا چاہیں گے، پیٹ بھی نہیں بھرے گا، پیٹ بھرے کھائیں گے تو اٹکے گی، تو جب اٹکے گی پینے کے لیے کچھ چاہیے، قرآن کہتا ہے لشوبم میں کھانی، پھر کھولتے ہوئے پانی ان کے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم، جہنم زقوم کا درخت کھانا، پھر اس پر یہ کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا گیا، پیو، اس کو پیئیں گے تو پھر آنکھیں کٹنے شروع ہو جائے گی۔ نہیں بالکل نہیں، اب ختم ہے سب، اور ختم ہو، پھر اس کے بعد لیل الجحیم، انہیں پھر بھڑکتی آگ کی طرف واپس کیا جائے گا۔ اس لیے پتا چلا کہ ان کو اس جہنم کے اس حصے سے نکال کر کے کسی اور حصے میں لایا جائے گا، وہاں ان کو یہ کھلایا جائے گا، پھر جب یہ صورت ہوگی اس کے بعد پھر ان کو لوٹایا جائے گا۔ جنتیوں کے حوالے سے عربی کا ایک بڑا پیارا شعر امام امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ آپ بات کریں گے، وما بقيت من اللذات الا احاديث الكرام على المدى، کہہ رہے ہیں کہ جنت میں دنیا کی صرف لذتیں باقی رہ جائیں گی، اور اب ہمیشگی کی گفتگو ہمیشگی کی لذت ہے، پڑے رہو جنت میں، پڑے کیا رہو، آرام سے رہو جنت میں، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، اس کی حمد کرو۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا حدیث کے حوالے سے، ایک جنتی کا سب سے بڑا شغل کیا ہوگا، اس کی سب سے بڑی پریکٹس اس وقت کیا ہوگی، اللہ کا ذکر۔ وہ اللہ کا ذکر جتنا کرے گا اس میں اتنی ہی لذت بڑھتی چلی جائے گی، اور کرے گا اور لذت ملے گی، اور کرے گا اور لذت ملے گی، یعنی ذکر الہی سے آسودہ نہیں ہو پائے گا، ہر چیز سے آسودہ ہوگا، صرف ایک چیز ایسی ہوگی جس سے آسودگی اس کو نہیں ہوگی، وہ ہے لذت ذکر الہی۔ اب اس کے اندر یہ ہے زقوم کے تعلق سے معاملے تو بڑی امام القرطبی نے عجیب سا قول نقل کیا ہے، میں اس کو آپ کو بتلاؤں، کہتے ہیں زقوم کے ترجمے کے تعلق سے علماء عرب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو کفار قریش نے کہا کہ ہم اس درخت کو نہیں پہچانتے، حالانکہ عجیب سی بات ہے، یہ درخت جانتے کہاں ہوتا ہے، ریگستانی علاقے میں ہوتا ہے، پہاڑی میں نہیں۔ زقوم اس کو ہندی میں ہمارے یہاں ناگفنی بولتے ہیں، یا فیستا ملتی ہے، ہاں ایک ملتی تھی اس طرح میں نے دیکھا وہ لوگ پکا کے کھاتے ہیں شاید بھی میں کھیلتے اللہ
پتا
نہیں وہ ناگفنی بھی ہے
تو انہوں نے کہا کہ قریش نے کہا کہ ماں عارفو آبی شگرا اس درخت کو ہم پہچانتے ہیں زکوم کا جو ذکر محمد کر محمد عربی زکوم کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے
کہہ رہے ہیں کہ تقدم عالم افریقہ فسادو افریقہ سے ایک شخص تشریف لائے وہاں پہ آئے مکے میں تو ان لوگوں نے پوچھا بتاؤ زبون سے کہہ گئے
وقال هو عندنا الزبد والثمر
انہوں نے کہا زبون تو ہمارے ہاں اکثر کھجوروں کو بولتے ہیں
قرآن خود تبھی نہیں اس کی تفصیل جانتا ہوں
زبد کھجور کے اوپر جو جھاگ نکل آتی اس کو زبدہ بولتے ہیں
زبانی نے کہا کہ اکثر اللہ فی بیوت الزقوم اللہ ہمارے گھروں میں زقوم کو زیادہ کرے
وقال ابو جہل محمد یزعم ان النار تبدو شرک
ابو جہل نے کہا کہ محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ صاحب وہ درخت بھی جہنم میں نکلے گا بھی یہ کہتے ہو
اللہ تبارک نے فرما دیا یہ اللہ ہی اس کو اگائے گا انا جعلنا فتنة للظالمین اسے جہنمیوں کی آزمائش کے لیے رکھا گیا وہی قادر مطلق ہے جو درخت کو جانتے ہیں ایک کیڑا ہوتا ہے اس کا نام سمنگ ہے کیا نام ہے سمنگ وہ آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے آگ ہی میں رہتا ہے آگ سے اگر نکال دیا جائے مر جائے گا آپ دیکھیں لغت اٹھا کر
سمن نے کیا
باقی جو بچے تو
جب آگ مسلسل کئی ہزار سال تک چلتی رہتی ہے ہزاروں سال چلتی رہتی ہے کبھی بجھتی نہیں تو اس آگ میں وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے بعض حضرات نے سمند کیڑے کی ایک کیفیت بیان فرمائی کہ اگر اس سے کوئی چیز بنی جائے تو جلے گی نہیں رہتی بات
اللہ
یہ بات فیکٹ ہے بس ایمان اس پر رکھا جائے کہ جو اللہ ہرے درخت پیدا کرتا ہے وہی اللہ آپ کے درخت پیدا کرے گا اور اب تو یار قرآنی مفاہیم کو سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے ڈسکوری چینل پر چلے جائیں گے اور سمندر کی سطحوں میں پائے جانے والے مناظر قدرت کو ملاحظہ فرمائیے کبھی کوئی آدمی سوچ سکتا تھا کہ صاحب جیسے پھول خشکی میں کھلتے ویسے ہی پھول سمندر میں کھلیں گے جیسے درخت باہر نکلتے ہیں ویسے درخت اندر بھی نکلیں گے بالکل سیم مندر سمندر کا ہے کبھی جگہ دیکھ لیا ایسے خوبصورت پھول صاحب جس کا رنگ برنگے گرین یلو اور جو ہے وائٹ اور بلو اور ریڈ جتنے پھول باہر اتنے ہی پھول اندر وہی اللہ جس نے زمین پر پیدا کیا اسی اللہ نے پانی کے اندر پیدا کیا وہی اللہ جہنم اس کو پیدا کرے گا تو جہنمیوں کو یہ درخت کھلایا جائے گا اللہ فرما انہم الفو آباؤہم ضالین بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ ان کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو ڈرائے گئےوں کا کیسا انجام ہوگا مگر اللہ کے چنے ہوئے پتے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہیں اگر باپ دادا حق پر تھے تو بے شک ان کی پیروی کی جائے گی اور وہی حق ہے اگر باپ دادا گمراہی پر تھے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا دین اور حق کی بات وہی دراصل قابل قبول قابل عمل ہے بس پھر لوگ
ہمارے باپ دادا کا کیا ہے
یہ دلیل نہیں دلیل یہی کہ اگر حق ہے تو چاہے باپ دادا نے کیا ہو کیجیے اور نہ تو چاہے گھر باپ دادا نے کیوں کچھ ہو یہ اور مشرکین مکہ کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا ان کو دیکھو کس قدر جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں یہ. کہتے صاحب کیا ہم اپنے باپ دادا کی روایات کو چھوڑ دیں, ان کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں. اے رسول ان سے کہیے کہ ہاں ہم ڈر سنانے والے لوگوں کو ملتے ہیں, ہمارے چنیدہ ہوتے ہیں, وہ برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان کو ہم اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اللہ کے احکام کی صحیح طور پر ترویج و اشاعت کر سکے. اب چنے ہوئے بندوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور بے شک ہم نے نوح, ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے, اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی, اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی, اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. نوح پر سلام ہو جہان والوں میں, بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو, بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہیں. پھر ہم نے دوسروں کو نبو دیا. یہ کہتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بارہویں پارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. نوح علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے بارش, زمین سے پانی ابلا, ساری دنیا زیر آب ہو گئی, آپ کی کشتی چلتی رہی 6 مہینہ مسلسل پانی میں. آج جتنی بھی قومیں پائی جا رہی ہیں سب حضرت نوح کے اولاد ہیں. ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. روایات میں آیا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو جوڑے 70 جوڑے آپ کے ساتھ جو رکھے گئے تھے, جب کشتی خشکی پر اتری تو ان کے درمیان امراض پھیل گئے, ان میں سارے کے سارے انتقال کر گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پاک سے جو لوگ باقی تھے پھر وہی پھیلے. چنانچہ اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے, چنانچہ عرب اور فارس اور روم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں, اور سوڈان کے لوگ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں, اور ترک اور جاجوج و ماجوج وغیرہ آپ کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں. تو گویا کہ اس وقت دنیا کے ان 3 حصوں میں حضرت نوح کی 3 اولادیں پھیلی, اور ان 3 اولادوں سے وہ علاقے آباد ہونے شروع ہو گئے. عرب کا پورا علاقہ, فارس اور روم کے پورے علاقے, سوڈان کے پورے علاقے, اور ترکستان کے پورے علاقے. گویا کہ آبادی سیلاب نوح کے بعد آبادی جو گرو ہوئی وہ ان علاقوں میں ہوئی. اس کے بعد پھر وہاں سے لوگ مائگریٹ کر کر کہیں دوسری جگہ پہ پہنچے. امریکہ کے بارے میں آتا ہے, امریکہ کی ہسٹری پڑھ لیجیے کیسے کرو گے. اسی علاقے سے ترکستان وغیرہ کا جو آرمینیائی علاقہ ہے نا, اسی طرف سے چلے تھے, وہ ہنٹنگ کرتے ہوئے آئے تھے. اور الاسکا سے جو حصہ ملا ہوا ہے رشا کا, وہ برفیلا جم گیا تھا, اس برف جمے بھی برف سمندر بالکل برف بن گیا تھا, اس سے ہنٹنگ کرتے ہوئے امریکہ میں آ گئے. اس زمانے میں ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ شکار کو کھیلتے تھے, شکار مارتے, اس کی لیدر اس کے چمڑے کو پہنتے تھے, اس کے گوشتوں کو کھاتے تھے, اسے شکار کرتے 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 یہاں ٹھہر گئے. پھر اس کے بعد یہاں آبادی گرو ہوئی, پھر اور دوسرے ذرائع سے کولمبس نے یہاں اس کو تلاش کیا, پھر کیا ہوا, پھر کیا تاریخ ہے. لیکن اصل آبادی جو ہے وہ کیا ہے, وہی شکاری جو آئے تھے انہی کی آبادی یہاں پہ ہے. تو پتا چلا کہ امریکہ میں بھی جو لوگ آئے وہ کیسے آئے, وہی ترکستان آرمینیا کی وغیرہ کی طرف سے چل کر کے وہ لوگ الاسکا وغیرہ ہوتے ہوئے یہاں پہنچے. جی تو وہی دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پاک سے پھر پوری دنیا کی آبادی ہوئی. اصل ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام, اور سیکنڈ حضرت نوح علیہ السلام. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی سیکنڈ ایڈم کہا جاتا ہے. ہم لوگ بھی اسی میں آتے ہیں, یعنی عرب فارس اور روم والوں میں آتے ہیں, کہ ہم لوگ جو حضرت سام کے اولاد سے ہیں. سام یہ پورا علاقہ اس وقت آبادی ہوا. آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں, ہندوستان میں آبادی کیسے پھیلی ہے, کہاں سے ملی, ایران سے ملی, ہندوستان کی آبادی جو ہے وہ ایران سے نکلی ہے, ہندوستان برما سری لنکا وغیرہ یہ ایران سے لوگ موو کر کے گئے. اور ہندوستان کا سب سے قدیم مذہب آپ کو ہندوستانی بتلائیے کیا ہے؟ آریہ سماجی سب سے قدیم مذہب وہاں کا, وہ ایران سے موو کر کے گیا, ایران سے منتقل ہو کر کے گیا تھا موو کر کے, وہ آریہ سماجی سب سے قدیم مذہب وہاں کا. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایسے تھوڑی تھے, وہ بہت مچھیرے تھے, مچھیرے وہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے گئے تھے. گئے وہاں پہ ہریالی تھی, سبزدار تھا, رکے وہاں پہ بمبئی کے ساحل پر اترنے سے سب سے پہلے مدراس کا ساحل اس وقت دنیا میں بہت مشہور تھا, مدراس اور یہ وہ ساؤتھ انڈیا یار کیرلا 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 یہ سب سے پہلے وہاں اترے تھے. پھر وہاں سے کلکتہ کی طرف بڑھے تھے. بمبئی کی تو تلاش بہت بعد میں ہوئی ہے, بمبئی تو بہت نیا ہے, بہت مشکل سے ڈھائی تین چار سو سال کا, ہزاروں سال پہلے یہ لوگ موو کر کے وہاں گئے, کئی ہزار سال پہلے, دو تین ہزار سال پہلے کی تو یہ روایت ہے. اشوکا جو تاریخ ہندوستان کا اشوکا بادشاہ جس کو کہتے ہیں, اشوکا کی ہسٹری تقریباً 2000 سال پہلے کی ہے. یہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مبارکہ سے ہے پھر کیا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے ذکر کرنے والے نیک بندے ہوتے ہیں نا, ہم ان کے تذکروں کو بعض والوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں پیغمبروں کو تو چھوڑ دیا, پیغمبر کو اللہ کا بہت پسندیدہ بندہ, 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے, ان کی شہرت اور ان کا ذکر تو کلام الہی نے محفوظ کیا ہے نا. آپ تاریخ حیثیت سے بزرگوں کو لے لیجیے, حضرت شمعون یہ ولی اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی ہیں, آصف بن درخیہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے ایک ولی ہیں, آپ کے ولی ہیں, آج تک ان کے تذکرے محفوظ ہیں. اور حضور کی امت کریمہ کے ولیوں کے تذکرے امام بخاری کو انتقال کیے کتنے سال ہو رہا ہے, 1,100 سال تقریباً ہوا, 1,100 سال, 1,100 سال سے امام بخاری کا تذکرہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کل تھا. امام حسین کو شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے, تقریباً 1400 سال یا 1380 سال تقریباً, 1380 سال کے بعد بھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ وہ بولے سرسبز آج بھی ویسی خوشبو بکھیر رہے ہیں جیسے کل بکھیر رہے ہیں, ان کی خوشبو سے آج بھی مسام ایمان موت پر بلا رہا ہوگا. تو اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کے تذکروں کو منتقل کرتا ہے, منتقل کرتا ہے. اعلی حضرت کا زمانہ دیکھ لیجیے, انتقال کیے ہوئے تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں, ان کے زمانے کے کتنے لوگ انتقال کر کے چلے گئے, دور کہا جاتا ہے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے, 4 سال پہلے, 2 سال پہلے اسی زمین پر رہنے والے لوگ انتقال کر کے آپ ان کو یاد کرتے ہیں نہیں, لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ خوبی ہے ذکر خدا بندی کو حاصل کرنے والے, اللہ کا بننے والوں کی خوبی ہے. تو رب کریم فرما رہا کہ ہم نے سلیمان نوح علیہ السلام کی ذریت میں ہی لوگوں کو باقی رکھا اور ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو اس میں سے بقیہ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا اور جو ان کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے ان کو ہم نے باقی رکھا. اب اس کے بعد تذکرہ چل رہا ہے, یہاں سے آیت نمبر 83 سے لے کر کے رکوع کے اخیر تک آیت نمبر 113 تک یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, بس پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. اور بے شک اسی کے گھروں سے ابراہیم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے خزانہ الارفان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نوح علیہ السلام کے دین اور انہیں کی ملت پر تھے اور انہیں کی سنت کی پیروی فرمانے والے تھے, ان کے درمیان ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 2,640 برس کا زمانی فرق ہے. 2640 سال کا فرق ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور مبارک آیا جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ابو الانبیاء ایک ایسا خاندان مبارک کہ جس میں باپ بیٹا پوتا اور پوتا سب نبی ہی نبی ہوتے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی, ان کے شہزادے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے شہزادے یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے شہزادے یوسف علیہ السلام نبی, نسلیں نبیوں کی نبی. انبیاء میں یہ شرافت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے اور صحابہ میں یہ شرفیت کس کو حاصل ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر کے والد بھی صحابی, صدیق اکبر بھی صحابی, صدیق اکبر کے شہزادے بھی صحابی اور صدیق اکبر کے پوتے بھی صحابی. یہ شرفیت صحابہ میں صدیق اکبر کو حاصل ہے. چار پانچ نسل صحابی ہیں. اللہ اب سنے صحابی, اور بے شک اسی گروہ سے ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر, جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو, کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو, تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین؟ پھر اس نے ایک نگاہ سے ستاروں کو دیکھا, پھر کہا میں بیمار ہوں. تو اس پر پیٹ دے کر پھر گئے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی, اللہ ایک ہے, اس کے وجود پر عمل, ایمان لاؤ, وہی قادر مطلق ہے, وہی سب کچھ ہے. بجائے اس کے کہ آپ کی بات سنتے, دنیا دار دنیا داری ہی کا انداز اختیار کرتا ہے. کہنے لگے ابراہیم کل جنگلوں میں ہمارا میلہ لگنے والا, تم چلو کر ہمارے ساتھ وہاں, پھر دیکھو تب تم بات مان جاؤ گے ہماری. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شراب پی جاتی, ناچ گانے ہوتے, زناکاری ہوتی, جوئے کھیلے جاتے, ہلڑ بازیاں ہوتی. یہ دلیل دیا ان کی قوم نے کہ تم ہمارے ساتھ چلو, جب تم دیکھو گے تم خود ہی جان جاؤ گے کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے. اچھا ان کا طریقہ یہ تھا, ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ چلتے تھے نا میلے کے لیے تو اپنے بتوں کے سامنے ڈھیر سارے کھانے بنا کر کے رکھ جاتے تھے, ڈھیر سارے کھانے, اور پھر لوٹ کر کے آتے تو تبرک بن چکا ہوتا تھا ان کے اعتبار سے, تو اس کو پھر لے کر کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستاروں کے علم کی بڑی زیادہ روش تھی, بڑا رواج تھا اس زمانے میں, اور ستاروں ہی کی چال پر وہ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظر نظر تر فی النجوم, ایسے ہی ستاروں کی طرف دیکھا تو فرمایا انی سقیم, اس میں فائل ہے, میں بیمار ہونے والا. کیا فرمایا؟ بیمار ہونے والا, میں تمہارے ساتھ جا نہیں پاؤں گا, طبیعت میری ناساز بن رہی ہے نا. بعض حضرات اس آیت اور اس طرح کے اور دیگر دیگر واقعات کو لے کر کے یہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبروں نے بھی جھوٹ بولا ہے, معاذ اللہ کو ملا ہے نا. یہ دراصل اس سے پہلے اس کی بار بار توجہ کی گئی ہے, رمضان مبارک میں تراویح پڑھاتے وقت جب تشریح کرتے تو خاص طور سے اس قسم کے مقامات کے خصوصاً توجہ کر دیتے ہیں. سقیم, بیمار ہونے والا. کلام بلاغت میں ایک لفظ استعمال کیا تھا, اس کو کہتے ہیں توڑیہ. کیا بولتے ہیں؟ توڑیہ. توڑیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے دو معنی, ایک معنی قریب کا, ایک معنی بعید کا. جب بولا جائے تو سننے والا قریب کا معنی سمجھو, بیان کرنے والا دور کا معنی مراد لے رہا ہو, یہ توریہ. اور قرآن بلاغت ہے, فصیح و بلیغ,
بلال علیہ السلام فرمایا انی سقیم، تو سننے والے نے سمجھا کہ بیمار ہونے والے تھے، اور آپ مانا کیا مراد لے رہے تھے؟ دور والا مانا، کہ میں تمہارے اس کفر اور باطل اعتقاد کی بنیاد پر اندر گھٹن محسوس کرتا ہوں، یہ بھی بیماری ہے کبھی، یہ بھی چنانچہ لوگوں نے کہا اچھا بھائی چلو کوئی بات بولو تو چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اٹھایا بلہاری، آئے لے کر کے اس کے پاس، تو دیکھا تو صاحب سارے کھانے رکھے ہوئے ہیں سامنے، طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں. فراغ الی آلہتی فقال الا تاکلون، پھر ان کے خدا کی طرف چھپ کر چلا تو کیا، کیا تم نہیں کھاتے؟ یہ بتوں سے بیان اسلام پوچھتے ہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا کہ بولتے بھی نہیں؟ سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربًا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بد نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگا، لے پڑائی شروع کر دی، اس کو توڑا اس کو توڑا اس کو توڑا اس کو سب کو توڑ دیا. فاقبلوا علی یزفون، تو کافر اس کی طرف چلتی کرتے ہوئے آئے. اب کیا تھا واقعے کو یہی، یعنی پورے واقعے کو قرآن نے تین آیت میں سمیٹ دیا ہے، اسی کو بلاغت خیر الکلامی ما قل و ضل، سب سے جامع کلام وہ ہے بات لمبی ہو لفظ چھوٹے. پورے واقعے کو قرآن نے کتنے بیان کیا ہے؟ فقال انی سقیم فنظر غلطا فی النجوم، فقال انی سقیم فتولى عن المدبرین، فراغ الى آلہتی فقال الا تاکلون، ما لکم لا تنطقون، فراغ علی ضرب بالیمین. بس واقعہ پورا ہو گیا، پانچ آیت میں، چھ آیت میں پورا واقعہ بیان کر دیا. اچھا صاحب غور آئے صاحب شاہ کو لوٹ کر کے تاکہ چلیں، بتوں کے سامنے رکھے ہوئے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو تمر بن چکا ہوگا، آ کر کے لے کے چلیں کھائیں گے. یہاں آئے تو آگ نکلی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی آگ نکلی ہے، کسی کی زبان کٹی، کسی کا دانت ٹوٹا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ سب لڑائی کی دوسرے کے ساتھ. سورہ انبیاء شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں لوگوں نے آپس مشورہ دیا کہ یہ کون کر سکتا ہے، کس نے کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بھی ابراہیم پیچھے رہ گئے تو کہہ رہے تھے وہ بھی کام ہو سکتا ہے، تو ان سے پوچھو. آپ نے کیا کہا؟ یہ کیا پوچھتے ہو ان سے پوچھو، میں کیا جانوں، ارے معاملہ جس کے ساتھ پیش آئے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو تم کو کس نے توڑا ہے، تیری کھوپڑی کس نے پوری، تیرا دانت کس نے توڑا. کہنے لگے جی ابراہیم تم جانتے ہو کہ بات نہیں کر سکتے، معاملہ کا معاملہ کا پوچھا گیا. آپ نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ تم لوگ بڑے بت کو زیادہ چڑھاوا دیتے ہو، موٹے بتوں کو کم چڑھاتے ہو، تو سب ناراض ہو کر کے ایک بار اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس کے اوپر اتنا طاقتور ہے، اس نے سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کلہاڑی اس کے گردن میں پڑی ہوئی ہے، اسی سے پوچھ لو. اللہ کیا دلیل ہے اصل میں، سوچے تھوڑا دلیل کو، بظاہر کی باتیں آئے لیکن دلیل بہت سادہ اور بڑی جامع ہے. کچھ نہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا کہا؟ واقعے کے پورے حالات انہیں سے خود پوچھو جن کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے. بس فقال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون، فرمایا کہ آپ نے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو، بولے اس کے لیے کہ مار رکھتے ہو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا، ہم نے انہیں نیچے رکھا دیا. اللہ فرمایا پھر روک دیا، کہ معاملہ اس سے چل نہیں سکتا ہے, ایسا کرو کہ اس کو ختم نہیں کرو. یاد رکھیں جب بھی اللہ کے نیک پیغمبروں نے, پیغمبران اعظام نے جب کوئی دلیل دی اور قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوا تو اس یعنی بلی کھمبا نو سے بس قبل کر دو معاملہ صاف. اللہ نے یہ کوئی تدبیر نہیں ہے, یہ اپنے بچاؤ کے لیے, یہ کامیابی کی تدبیر نہیں ہے. کبھی نتائج اس کے الٹے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوا, بتیان بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دیوار بنائی گئی جو 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی تھی. اس میں لکڑیاں لا کر کے رکھی جانے لگی مسلسل. جب وہ بھر گئی, اس میں آگ لگائی گئی, تو یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دو. تو کیسے پھینکا جائے, اس لیے کہ اتنی لکڑیاں جل رہی ہیں, اس کی گرمی خود ہی 50 گز دوری تک, کون جائے گا پھینکنے کے قریب, جو جائے گا خود ہی جل جائے گا. تو شیطان آیا اس نے ترکیب بتائی. یہ ہر جگہ پہنچتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں بھی شیخ نجدی کی شکل بنا کر کے, لمبی داڑھی, سر پہ کٹھا, ہاتھ پہ تسبیح, اونچا پجامہ, لمبا کرتا, پھیلی ہوئی آستین, بغیر یعنی چہرہ بغیر صحیح کیا ہوا. ہم لوگ تو مطلب صاف کرنے تھے بال نا, اس نے صاف بھی نہیں کیا تھا. یہ گال پر بال لگے ہوئے ہیں سارے, لمبی لمبی داڑھی اور چہرے پر کٹھا پڑا ہوا ہے. پہنچا دار الندوا کے اندر, ابو جہل سے کہا تھا میں گھر چکا ہوں, میں زندہ ہوں, میں آیا ہوں آپ کے رات کے آپریشن کرنے کے لیے, میں بھی کچھ رائے رکھتا ہوں. اور پھر وہی دادا بن گیا وہاں پہ, اسی کے فیصلے تو لوگوں نے قبول کیا تھے. حالانکہ ابو جہل وہاں پہ تھا, سب سے بڑا وہ تھا, ابو البختری تھا, لیکن نہیں, سب اس کے سامنے گھٹنا ٹیک کے لیے. اور وہی اسی کے فیصلے پر بھی یہ ہوا کہ صاحب ٹھیک ہے, یہ بڑا بوڑھا آدمی ہے اور بڑا تجربہ کار ہے, اس کے بات پر صاف کر لو اور رسول کریم کو قتل کر دو. آج بھی پہنچا وہ اور کہا کیوں پریشان ہو تم لوگ, اور بتاتا ہوں, رسی لاؤ. رسی لائی گئی, پھر اس کو اس نے تین طریقے, مطلب ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں کو ڈھلواس ملتا, اس میں بنایا اس کو تین طریقے, مطلب ایک رسی کو بیچ میں جالیدار بنا کر کے کیسے کر دو, اس کے بعد دونوں حصے کر کے, اور کہا کہ ایک لکڑی بڑی سی لاؤ, اس میں دونوں کنارے باندھ کر کے گھماؤ, اور جب گھما کر کے چھوڑ دو اس کو, یہ پوری جانت کے اندر مل جائے گی. ہاس بولتے کہیں گے اس کو نہیں گلے نہیں جلواس ہوتی نہیں منجنی. تو اس میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام بیچ میں گئے.
اللہ اکبر.
پیغمبروں کی یار آزمائشیں بڑی مشکل. آج تو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان بیچ رہا ہے. پیغمبر کے ایمان اور امتی کے درمیان نبی آسمان, لیکن ان انتوں کو کیا کہا جائے جو ان سارے حقائق و واقعات کو جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری طرح سے ہوتے ہیں. غور کریں, میڈک 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 اس کو سنائی پڑا کہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو منہ میں پانی لے کر کے اچھلتا گیا, جوہر سے پانی لیا, منہ میں پانی لے کر کے آ کے آگ پر ڈال رہا تاکہ آگ بجھ جائے ابراہیم علیہ السلام کا. یہ کام کس نے کیا تھا؟ میڈک نے. برخلاف اس کے گرگت لیزر سپر اس کو کہتے ہیں, گرگت وہ بھوک مار رہا تھا تاکہ آگا اور گھر بھر کے. اسی لیے میڈک کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, پیغمبروں کے دوستوں میں سے ہوتا ہے. اور گرگٹ کے مارنے کے تعلق سے حدیث بھاری سے آئی ہے. اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ شخص نے ایک ہی بار میں گرگٹ کو مار دیا, 40 نیکیاں اس کو لکھی ہوئی. ایک بار مارا دل سمجھ گیا نا وہ, تو 40 نیکی اس کو ملی. یہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اندر آرام کے ساتھ اللہ کی سمجھ, اللہ کی عنایتوں کا مرکز بن کر کے, ادھر لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب وہ تو جل چکا ہوگا اور رات ٹھنڈی ہوگی تو نکالا جائے گا, لکڑی جل گئی, رات ختم.
یہ بھائی یہ کیا ہے؟ جب رات چل کے ختم ہوئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام، تو اس میں اللہ کی عبادت مشغول،
اللہ کی عبادت
یہ ہے. یہ تو اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا. اچھا صاحب، بولے اس کے لیے کنارہ چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، شکست ہو گئی، پیغمبر کے مقابلے میں ٹکرانے، شکست ہو گئی. اچھا تھا. اب یہاں سے دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام میں شروع ہو رہا ہے، یہ ہے قربانی کے حوالے سے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا. واقعہ
کیا تھا؟
شام کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے واقعات کو تبلیغ دین کے تعلق سے لوگوں کو بلا رہے تھے. لوگوں نے جب اسے قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اب اس آبادی سے نکلتا ہوں. آپ وہاں سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی شریک ہے حضرت سارا تھی اور حضرت لوط علیہ السلام. اور پھر لوط علیہ السلام کو ان کی تبلیغ کے مقام پر چھوڑا سدود شہر کے اندر، اور خود وہاں سے چلے
ہوتے
حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کے عقد مبارک میں آئیں، اور حضرت حاجرہ کو لے کر لے کے آپ کہاں پہنچے یس گئے مکہ مکرمہ جہاں آج کل بنا ہوا ہے وہاں.
اچھا صاحب، کیا ہوا؟
جی ہاں ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فوج نظر بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا تو یہ بھتیجے تھے یا خالدان بھائی تھے، دو پتا گئے، دو فوج نظر دیے گئے حضرت روح علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی زمانے کا. اچھا صاحب، پھر کیا ہوگا؟ جی نہیں میں نے کہا
ان کی قسمت میں جہنم کی آگ محبت.
اور بھی حضرت من الصالحین جب چلے تو دعا کی کہ اللہ مجھے لائق اولاد، صالح اولاد. فبشرناه بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. فلما بلغ معه السعی، میں پورا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، رکوع تک آخر سے، پھر اس کی تشریح ہو گیا. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جات تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان بندوں میں ہیں. اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاوار ہوتے ہیں. اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا. یہ آیت نمبر 113 تک اس کا ترجمہ میرے پاس گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک صابر بچہ عطا فرما، بردبار بچہ، حلیم بچہ عطا فرما. یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 86 سال کی غالباً یا 88 سال کی،
تو آپ کے یہاں پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی.
پھر جب 99 سال کی اولاد ہوئی تو آپ کے یہاں دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئی. اب یہ شام سے چلے گئے, قوم میں تبلیغ کر کے مایوس ہو چکے, پھر وہاں سے نکلے چلتے رہے. اس بیچ میں آپ کی کوئی اولاد نہیں, حضرت ہاجرہ ملی, آپ کا ان سے عقد ہوا, اس کے بعد اب ان کو اولاد ملی, پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس تعلق سے دراصل ایک اختلاف یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کس کی ہوئی تھی, اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی ہوئی. اور اس تعلق سے کئی قول نقل بھی کیے گئے تھے, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہے کہ کس قربانی قربانی کس کی ہوئی. چنانچہ وعن عبداللہ بن عمر ان ذبیحہ اسحاق, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ذبیح جو ہے کون ہے, اسحاق علیہ السلام ہے جن کو ذبح کیا گیا تھا, ذبیح اللہ کا خطاب. اور یہی قول حضرت عمر کا ہے اور ساتوں صحابہ کا ہے اور اسی پر تابعین ہیں, اور علقمہ ہیں, شعبی ہیں, مجاہد ہیں, سعید بن جبیر ہیں, کعب آباد ہیں, قتادہ ہیں, مسروق ہیں, اکرمہ ہیں, قاسم بن ابی بزہ ہیں, عطا ہیں, مقاتل ہیں, عبد الرحمن بن ثابت ہیں, زہری ہیں, سبی ہیں, عبداللہ بن ابی حزیل ہیں, مالک بن انس ہیں. ان سب نے کہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ذبیح ہیں. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول وقال آخرون و اسماعیل, لاؤ اسماعیل علیہ السلام نے. اور اس میں قول کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو طفیل ہے, عامر ابن واصلہ ہے, اور ابن عمر ہے, ابن عباس بھی ہے, اور تابعین میں سعید بن مسجد ہیں, شعبی ہے, یوسف ابن مہران ہے, مجاہد ہے, ربی ہے, ربی ابن انس ہے, محمد ابن کعب قرضی ہے, کلبی ہے, علقمہ ہے. اور حضرت ابو سعید اب بریر سے روایت پوچھا گیا کہ ذبیح کون ہے, تو انہوں نے ایک عربی اپنا شعر پڑھا, ان الذبیح ہدیت اسماعیل نطق الکتاب بذلک والتنزیل شرف به خص الاله نبینا واتى به التفصيل والتأبیل ان كنت امته فلا تنکر له شرفا به قد خصه التفضیل. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ذبیح جو اللہ کے راستے میں ذبح کیے گئے اسماعیل علیہ السلام, اسی کو کتاب بھی کہتی ہے اور اسی کا حکم اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے, اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا, اور اسی کو تفسیر اور تعویل میں بیان کیا گیا ہے. اگر تم حضور کے امتی ہو تو اس بات کو ناپسند نہ جانو, اس لیے کہ فضیلت اور شرف اسی کے ساتھ ان کو خاص کیا گیا ہے. بات کیا تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. کیا فرماتے ہیں, میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء تشریف دنیا میں لاتے ہیں, تمام کرسچینٹی اور یہود یہ ابراہیم علیہ السلام کی, اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اکیلے ہیں, ان میں حضور کے بعد حضور کے علاوہ اور کوئی پیغمبر ہوا ہی نہیں. بات کیسے پڑ گئی, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہودیوں نے اس بات کی سازش کی اور عیسائیوں نے سازش کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے نبوت فرمایا تو ان لوگوں نے سوچا کہ نبوت و رسالت کا شرف و مرد جو ہے اگر ان کے ساتھ خاص ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا, لہذا ان لوگوں نے اس ذبح کی نسبت حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کر دی. حالانکہ دلیل اور قرینہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جس پہلی اولاد کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ بڑی پیاری تھی. اور بات ہے بھی کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک تمنا کے بعد, ایک آرزو کے بعد آپ پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام. پیدائش کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم. قرآن پاک کی بات دوسری آیت میں آیا ہوا ہے, وبشروہ بغلام علیم, ہم نے ایک علیم علم والے بچے کی بشارت انہیں دی. وبشرنا باسحاق وبعرا اسحاق یعقوب, اور ہم نے اسحاق کی بشارت دی, اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے, تو اگر وہ ذبح ہو جائے, نقطے غور کیجیے گا, اگر اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے تو قرآن کی اس آیت کا کیا معنی, اومی وغا اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت, کیا ذبح کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ذبح کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو معلوم یہ ہوگا کہ جو قربانی کا حکم دیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں, ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد امام, ان کو بھی آپ کے والد امام سیدنا عبداللہ بھی ذبیح ہیں. واقعہ یہ ہے کہ زمزم شریف کا کنواں چھپ گیا تھا, پتہ نہیں چلا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو خواب دکھلایا کہ زمزم کا کنواں صاف کرو. انہوں نے کہا کہ کہاں ملے گا,
خواب دکھلایا گیا
کہ اپنے کسی بیٹے کو ذبح کرو تو تمہارے لیے یہ ہو جائے گا. تو قرآن ڈالا گیا حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے, 11 یا 13 بیٹے, کوڑا ڈالا گیا تو آپ کے نام نکلا. تو ان کے ننیحال والوں نے, سیدنا عبداللہ کے ننیحال والوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ 100 اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد پھر دوبارہ کوڑا ڈالو. تو 100 اونٹ ذبح کیا گیا, پھر دوبارہ کوڑا ڈالا گیا, پھر ان کا نام نکلا. تو کہا ایسا کرو کہ 100 اونٹ ذبح کرو. 3 بار ایسا کیا گیا.
تیسری بار یہ ہوا کہ غیب سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے, یہ ذمہ کرنے کے لے کے چلے تھے تو اس میں ان کو بشارت دی گئی کہ تو ان کے بدلے وہ بھی ذمہ کر دو, اللہ اس کو قبول کروا دے. تو پھر وہ اونٹ سے لیا دیا گیا اور ذمہ کیا گیا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب خواب دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک سوراخ اور بہت ساری چیونٹیاں نکلی ہوئی. حکم ہوا کہ وہیں سے جا کر کے تم کھدائی شروع کرو. تو آئے دیکھا تو واقعی بس جوٹیاں نکلی ہوئی تھی, تو وہاں پہ کھدائی شروع ہوئی تھا وہ زمزم شریف کا دیا. اس طرح سے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دو زمین کا بیٹا ہوں, ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور ایک اپنے والد گرامی. کیونکہ اہل عرب بنو قحطان وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے, اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی دراصل وہاں آباد تھے. تیسرا قرینہ کہ قربانی کا واقعہ کہاں پیش آتا ہے. قربانی کا واقعہ پیش آیا ہوا ہے مینا کی سرزمین پر, جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے منہر موت ہے, اس کو قربانی نہر کرنے کی جگہ وہی پیش آیا ہے. اسحاق علیہ السلام شام میں, اسماعیل علیہ السلام مکے میں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام سے وہاں لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے؟ یہ قرینہ یہ بھی ہے. واقعات میں آیا ہوا ہے, ابن کثیر وغیرہ کی روایت میں آیا ہوا اور دوسری روایتوں میں, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اس کے بعد پھر
اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے تو شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ وہ کہیں لے گئے ہیں. کہیں لے گئے ہیں؟ ذبح کرنے لے گئے کعبے کی. ایسا کہتے ہاں اللہ کا حکم ہے. تو کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کی بات کیا ہے؟ جتنے اسماعیل ہو اللہ کروڑوں اسماعیل ہزاروں اسماعیل پیدا فرمائے تو اللہ کے راستے دی میں. پھر وہاں سے چلا اسماعیل اسلام کے پاس آیا. تو پھر اسماعیل اسلام کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابو جان کہیں لے جا رہے ہیں. کہا لے جا رہے ہیں. کہا وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا ایسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم کہہ رہے مردو تو اللہ کا حکم ہے. پھر پہلی بار جہاں کیا کہا تھا وہ ہے جمرہ عقبہ کبریٰ بڑا والا شیطان. پھر دوبارہ جہاں کہا تھا اسماعیل السلام کو بیچ والا شیطان. اور پھر تیسری بار جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر مقصد سے ڈالنا شروع کیا. کہاں لے جائیں گے وہ بچہ ہے؟ بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہو گیا. پہلا بچہ ہے ذکر کر رہے تو تینوں جگہ پہلی بار جو سب سے پہلے پہنچتے ابراہیم حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ کنکری ماری اس کو دیکھ روایت میں آیا گیا. دوسری روایت اس طرح سے آئی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے دل میں تین بار وسوسہ ڈالا اس نے. پہلا جمرہ عقبہ اولا، جمرہ عقبہ ثانیہ اور جمرہ عقبہ آخرہ. تو تینوں جگہ آپ نے کنکریاں اگائیں اس کو مارا زور زور سے اور اس کے بعد ناکام ہونا مراد ہو گیا. پھر اللہ جل شانہ کے حکم پر رب کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم تل لہو للجبین، اسماعیل کو چت نہیں اٹھا پیٹھ کے بعد منہ کے بل لٹاؤ اس کو. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جان آپ مجھے چہرے کے بل نہ لٹائیے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب آپ چھری چلائیں تو چہرہ سامنے تو رحم اور شفقت کے جذبہ پیدا ہو جائے. ایسا کریں آپ مجھ کو پیٹھ کے بل منہ کے بل لٹا دیجیے، میرے گلے پر چھری، میری پیٹھ والی یعنی الٹے گردن پر چھری چلائیے تاکہ شفقت کے جذبات نہ پیدا ہو گئے. ایک روایت آئی ہوئی مجھے کثیر کے اندر میں فرمایا گیا کہ آپ نے وہ چادر جو ابراہیم علیہ السلام کے بدن پاک پر پڑی ہوئی تھی اس چادر کے بارے میں آپ نے کہا کہ ابو جان یہ اس سے مجھ کو کفن دیجیے گا، اور اس چادر کو اپنے چہرے پر لپیٹ لی. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ چھری جب چلائی تو اسماعیل علیہ السلام کے گردن کا حصہ تانبے کا ہو گیا، چھری چلا کر ہے تانبا کٹ ہی نہیں رہا. پھر اللہ جل شانہ نے آسمان سے میگھا اتارا. روایت آئی ہوئی ہے کہ یہ میگھا کوہ صبیر پر اترا تھا. صبیر پہاڑ جانتے کو نہیں، منا کے دامن میں جہاں خیمے لگائے جاتے ہیں سورج کے نکلنے کی اس سائڈ میں مشرق کی طرف جو پہاڑی پڑتی اس کو کوہ صبیر کہا جاتا ہے. وہ صبیر پہاڑی تھی، میگھا وہاں اترا تھا آسمان سے گنڈی اور مینا کر رکھا تھا وہاں پہ. اور اس میڑے کے تعلق سے ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ 40 سال تک وہ جنت کی فضاؤں میں چڑھتا تھا، کھاتا تھا، ٹہلتا تھا، پرورش پایا تھا وہاں میں. وہاں اترا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس میڑے کی قربانی کر دو. پھر اس میڑے کو قربانی کر کے آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی. چنانچہ روایت میں آیا ہوا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو پھر جب میں لائے ہوا یہ بنانے کا کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا تو اس کی سیم اور اس میڈھے کا سر وہاں لٹکا ہوا تھا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت قرطبی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پہ اس سر کو دیکھتے تھے، ہم نے اس سر کو وہاں دیکھا اور جو ہے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سر کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ. اور پھر جب کعبہ کو آگ لگائی گئی، کعبہ شریف میں آگ لگی کعبہ کے شرفا میں، تو جیسے کعبے میں غلاف وغیرہ سب جل گیا، اس کی چھتیں جل گئیں، اس میں وہ سیدھ اور وہ سر مبارک جو لٹکا ہوا تھا دمبے کا وہ بھی جل گیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسیحیت یا یہودیت کا اعتراض کی ذبح کا یہ شرف یہ عزت حضرت اسحاق کو ملی تھی، عقل اور نقل دونوں اعتبار سے سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ہی دراصل ذبیح ہے، عقلاً بھی عقل اس کو قبول کرتی ہے اور نقل ثابت بھی ہے. سب سے بڑے دو قول، ایک درایت عقل کے اعتبار سے کی، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش مکے ہی میں کی تھی، اس سرزمین پر کی تھی، اور یہ واقعہ وہیں پیش آیا ہے. لہذا یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ میں دو زمین کا بیٹا ہوں، اس سے بڑی بات ہو گیا. تو یہ تھا تو یہی تو کہ حضرت اسحاق کی پیدائش جو ہوتی ہے اسماعیل کے بعد ہوتی ہے، سیدنا اسماعیل کے بعد ہوتی ہے. اسماعیل اسلام کی عمر کی پیدائش حضرت ابراہیم کی 86-88 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو یہ جو پہلا بیٹا ہوتا ہے وہ دعا چاہ رہا ہوتا ہے بھائی، سارے ناز و نخرے تو اسی کے ہوتے ہیں. ارے زبان نے مجھے ہلی نہیں کتاب ساری چیزیں پرووائڈ کر جاتے ہیں، لیکن دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو محبت بٹ جاتی ہے، پھر کہاں اتنا توجہ کون کرتا ہے اس پر. اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال میں ہوتی ہے، تو سیکنڈ ہوئی ہے نا. تو جو ناز و انداز اور ادائیگی محبت ان کے ساتھ کی، ان کے ساتھ کیا ہوگا. لہذا عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے اور نقل بھی اس کو کہتی ہے کہ دراصل یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور کرسچینٹی اور جوش نے جو اس کو دراصل یہ شرف اور یہ کرامت حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہم ہی بڑے ابا بنے رہیں، ان کو اپنی طرف کر دیا. یہ تھی آج کی تفصیل. انشاءاللہ اگلے جمعے کو سورہ صافات شریف مکمل ہو جائے گی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد الله عليه وسلم صلاه وسلام عليه سيدنا رسول الله ربي كريم. قران پاک کی تلاوت و تفسیر لے کر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. قران پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل و شرف قبول عطا فرما. اس کی تلاوت اور اس کے احکام و عوامر کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب